المرسلين وعبرة الظاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس. وقال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ماه رمضان کے بعد متفرق مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، اور شاید آئندہ جمعہ کے سلسلے کی آخری گفتگو ہو، جس کے بعد آئندہ ربیع الاول تک درس کا یہ سلسلہ پھر ایک بار موصل ہو جائے گا. اس لیے ویسے بھی کسی عنوان پر تفصیلی اور ترتیب کی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. متفرق مسائل کے سلسلے میں پچھلی تقریر میں روزے کے کچھ مسائل، احتیاط واجب کی دہیز کے ساتھ پیش کیے گئے تھے، اور آج کی گفتگو کے متفرق مسائل اختتام کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. ویسے یہ چیز میرے ذہن میں ہے کہ اس عنوان پر بات تو بہت ہو چکی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر، لیکن پہلے کچھ مالی واجبات کے سلسلے کی دو یا تین چیزیں. ایک مسئلہ جسے ایام رمضان میں اکثر بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا براہ راست رمضان سے تعلق نہیں ہے، لیکن شب قدر کی مناسبت سے ہر سال زیر بحث آ ہی جاتا ہے، وہ ہے صدقے کا مسئلہ. صدقہ، جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک بار یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ صدقے اور خیرات میں فرق کیا ہے، کہ یہ میں صرف اردو کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ عربی میں خیرات نام کا کوئی لفظ ہی نہیں. خیرات خیر کی جمع ہے، یعنی نیکیاں، اس کا کوئی تعلق مالی امداد سے نہیں ہے کہ ہم کسی کو راہ چلتے فقیر وغیرہ کو جو پیسے دیں تو کہا جائے کہ یہ ہم نے خیرات دی ہے. یا صدقہ اور خیرات جو اردو میں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس طرح سے خیرات نام کی کوئی مالی عبادت اسلام میں نہیں ہے. خیرات ہر نیکی کو کہا جاتا، خیر اور شر کو اردو میں استعمال ہے، اس کی جمع خیرات. لیکن اردو میں فقیر وغیرہ کو، بھکاریوں کو، مانگنے والوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک لفظ خیرات استعمال ہوتا ہے، جو غالباً چیریٹی کے معنی دیتا ہے، اور ایک لفظ ہے ثقافت صدقہ. اچھا، یہ دوسری بات ہے کہ عربی میں بھی لفظ صدقے کے کئی معنی ہیں، لیکن بہرحال ان کئی معنوں میں سے ایک کا تعلق تو مالی امداد سے ہے. تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جو مالی مدد قربت کی نیت سے کی جائے اس کا نام صدقہ ہے، اور جو بغیر قربت کی نیت سے کی جائے اس کا نام خیرات ہے. قربت یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ کے حکم کے لیے. آج کل علماء کرام جن عنوانات پہ اکثر گفتگو کرتے ہیں، ان میں ایک عنوان ریاکاری کا بھی ہے. ریا جسے حرام بھی کہا گیا ہے اور مبطل بھی کہا گیا ہے، یعنی ریا وہ گناہ جس کے احکام تکلیفی بھی ہے اور احکام وقتی بھی. ریا اگر انسان کرے گا تو گناہ ملے گا، یہ حکم تکلیفی. عبادت باطل ہو جائے گی، یہ حکم وقتی. عبادت کو بھی دوبارہ انجام دینا ہے اور ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہے انسان. تو یہ ریا جو اسلام نے حرام بھی ہے اور عبادت کو غلط بھی کر دیتا, اس کا تعلق ان اعمال سے ہے کہ جس میں نیت شرط ہے. وہ اعمال کے جس میں نیت شرط نہیں, یعنی ہم کرنا چاہیں نیت تو کر سکتے ہیں لیکن شرط نہیں, ان اعمال میں ریا نہ تو عمل کو غلط کرتا ہے اور نہ بھی حرام ہوتا ہے. مثلا وضو ایک ایسا عمل ہے جو بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا. وضو میں اگر ریا آ گیا دنیا دکھاوے کی خاطر تو وضو غلط بھی ہے اور گناہ الگ ملے گا. نماز ایک ایسا عمل ہے جو بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتی, بغیر نیت کے نماز جیسی عبادت انجام پا ہی نہیں سکتی. نیت ایک انسان رکوع سجود سیرات تشہد سلام اس پورے ڈھانچے کو انجام دے لے, لیکن جب تک کہ نیت نہ ہو نماز غلط ہے. اس میں اگر ریا آ جائے تو گناہ بھی ہے اور نماز بھی باطل ہے. لیکن انسانی زندگی کے وہ اعمال جس میں نیت شرط نہیں, آپ بغیر نیت کے بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں, اس میں اگر ریا آ جائے تو ثواب سے تو انسان محروم ہو سکتا لیکن نہ گناہ ملے گا نہ عمل غلط ہوگا. کپڑے کو پاک کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں نیت شرط نہیں. چنانچہ اگر کوئی انسان خاص ریاکاری کی نیت ہی سے اپنے کپڑے کو پاک کروائے کھلوائے تو نہ تو اسے کوئی گناہ ملا اور نہ ہی اس کا کپڑا نجس رہا, پاک ہو گئے. جبکہ غسل میں اگر ریا آ گیا تو نجاست باقی رہے گی, انسان صاف ہو ہی نہیں پائے گا. اسی طرح کاروبار اگر ریاکاری کی نیت سے کیا جائے تو نہ تو کاروبار باطل ہے نہ انسان کو گناہ ملے گا. نکاح اگر ریاکاری کی نیت سے کیا جائے تو نہ تو نکاح غلط ہے اور نہ ہی انسان گناہ گار ہے. خیر بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع تھا کہ ریا جو اعمال کو غلط کر دیتا ہے اور انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا, یہ ان اعمال کے لیے ہے جس میں نیت لازم, اور ہر وہ عمل جو بغیر نیت کے ہو سکتا ہے اس میں ریا کرنا اخلاقی اعتبار سے تو ناپسندیدہ اور شرعاً بھی انسان کے ثواب کو ختم کرنے والی تھی, لیکن عمل غلط نہیں ہوتا. اب یہی کاروبار اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اس میں بیٹھے بٹھائے ثواب ہے, دنیا دکھاوے کے لیے کیا جائے تو ثواب چلا جائے, لیکن غلط نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ریا کی نیت سے اگر ہم نے کوئی چیز خریدی تو ہم اس کے مالک ہی نہیں بنے, کیونکہ وہ پھر کاروبار اگر غلط مانا جائے تو ہم اس کے مالک بن ہی نہیں سکتے. جیسے اگر کسی آدمی نے خمس ریاکاری کی نیت سے کیا تو وہ خمس ہوا ہی نہیں, دوبارہ اسے نکالنا پڑے گا, کیونکہ خمس میں نیت لازم, زکات میں نیت لازم. خیر یہ تو ایک ریا کا ضمنی مسئلہ آ گیا. تو اصل چیز یہ کہ انسان جب دنیا کسی کی مدد کرتا ہے اپنے مال سے, تو اگر یہ مدد اللہ کی خاطر ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی خاطر, تو اس کا نام ہے صدقہ. صدقہ اپنے مال کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا اللہ کی خوشی کے لیے. الاحسان المالی محل قربا, یہ اس کی تعریف فقہی کتابوں میں نظر آئے گی. اور اگر آپ اپنے مال سے کسی کی مدد کریں لیکن آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا نہ ہو, یا دنیا دکھاوا ہے, یا اپنی کوئی ذاتی مصلحت ہے, یا اس آدمی سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے آگے چل کر, تو اس صورت میں جو کچھ بھی آپ نے اس کو دیا وہ آپ کا پیسہ تو اس کے پاس صحیح طریقے سے پہنچ گیا, لیکن اس کا نام صدقہ نہیں کہلائے گا. یہ عام مدد ہو گئی, یہ خیرات ہو گیا, اسے جو بھی آپ کہہ دیجیے. تو صدقے کی یہ لازم شرط ہے کہ اس کے اندر حسد قربت ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ایک بحث آتی ہے صدقے. ہو سکتا ہے کہ آج کی ہماری پوری گفتگو بغیر چاند کے مسئلے ہی کے ختم ہو جائے, لیکن دو تین بڑے اہم مسئلے ہیں. اب صدقے کے اندر ایک چیز آتی ہے تفصیلی بحث علماء کرام میں, کیونکہ آغائے کوئی ایمان خمینی، آغائے کوئی پائیدانی، سب کے نظریات ان مسائل میں الگ الگ ہیں، اور کہیں پر احتیاط واجب نہیں. تقریر کا، آج کی تقریر چاند بلکہ چاند سمے، آج کی تقریر کا پورا عنوان صرف آغائے کوئی کے فتوے. اگر کہیں کوئی احتیاط واجب ہوتی تو ہم آغائے گل پائیدانی یا ایمان خمینی کی طرف جاتے. احتیاط واجب نہیں ہے، کھلے کھلے مسئلے. صرف ایک مسئلے میں احتیاط واجب ہے، اگر اسے آج میں نے بتایا تو وہاں وضاحت کروں گا، ورنہ یہ سب صرف آغائے خوئی کے مقلدوں کے لیے ہے. یہ پوری کی پوری آج کی تقریر اور بحث. اچھا، صدقے کا مطلب ہے اللہ کے خوشی کی خاطر کسی کے اوپر اپنے مال سے احسان کرنا. یہ تو تاریخ ہو گئی صدقے. اب اس کے بعد ایک مارکت الارا مسئلہ آتا ہے علماء کے درمیان، کہ کیا صدقے میں تملیغ لازم ہے یا لازم نہیں. ایمان خمینی کا نظریہ یہی تھا کہ صدقے میں تملیغ لازم، لیکن خیر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی مارکت الارا مسئلہ ہے صدقے کے بارے میں، کہ کیا صدقہ ٹھیک ہے مال کے ذریعے کسی کی مدد کرنا، لیکن کیا اس میں تملیغ لازم ہے یا لازم نہیں. تملیغ، اچھا یہ لفظ تملیغ خود استقام، جتنی بھی مالی عبادتیں ان سب میں ایک بڑا اہم مسئلہ بن کے آتا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ کہ جتنے بھی مالی واجبات ہیں، دیکھیے مال کے ذریعے ہم جو کسی کی مدد کرتے ہیں تو کبھی واجب ہوتا ہے ہم پر مال دینا، کبھی ہماری خوشی پر ہے. صدقہ واجب نہیں ہے، صدقہ تو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں، دیں یا نہ دیں، لیکن خمس تو واجب دینا پڑے گا، زکات واجب دینا پڑے گی، فطرہ واجب ہے، کفارات واجب ہے، فدیہ واجب ہے. تو یہ خلاصہ میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو اس کو بڑی لمبی جوڑی بحث ہے، کہ جتنے مالی خرچے واجب اس کے اندر تملیغ لازم، اس میں بغیر تملیغ کے کام نہیں چلے. تملیغ کا مطلب کیا ہے؟ تملیغ کا مقصد ہے غریب کو مالک بنانا. تملیغ مالک بنانا. تو اگر آپ خمس کسی کو دے رہے ہیں، آپ اس خمس کے اندر اپنی طرف سے شرط و شروط نہیں لگا سکتے، کیونکہ خمس اس وقت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ غریب کو اس کا مالک نہ بنا دیں. اور جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اس کا مال ہے، مالک وہ. آپ کی شرائط کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا، کوئی ان شرائط کی ویلیو نہیں. زکات، زکات اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کو مالک نہ بنا. یہ مسئلہ شیعہ سنی سب کا، علماء اہل سنت بھی اس کے قائل، کہ جتنے مالی واجبات واجب ہیں، آپ کی مرضی نہیں چلتی، واجب، اس کے اندر فقیر کو مالک بنانا شرط ہے. اگر آپ نے مالک نہیں بنایا، آپ کا وہ واجب ادا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ یہ کہ زکات کے لیے جو قرآن کی آیت آئی، اس میں ہے انما الصدقات للفقراء. اچھا، عربی میں زکات کو بھی صدقہ کہتے ہیں. انما الصدقات، یہ تو ہے زکات کے لیے، زکات ہے للفقراء، فقیروں کے لیے نام کا لفظ آیا. اب تو ہمارے یہاں منبروں سے کلام عرب بیان ہونے لگا، اس لیے اشارہ کر دینا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہمارے زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بالکل عام سے حرف ہیں، بے ہے، پے ہے، لام ہے، لیکن عربی میں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. معمولی سی گرامر پڑھنے والا جانتا کہ بے حرف جار اس کے 9, 11, 13 یا 17 معنی ہیں. فے ہمارے یہاں تو فے بس حروف تہجی اور قاعدہ بغدادی میں، عربی میں بے کے کم سے کم دو، اور بعض علماء نے 7 معنی بتائے. اسی طرح لفظ لام، لام کے عربی زبان میں کئی معنی. پہلا ہی معنی ہے لام کے ملکیت، لام کے معنی ہے ملکیت. چنانچہ ابتدائی عربی گرامر کی کتاب پڑھنے والا اس لفظ کو جانتا، قرآن نے کہا ہے انما الصدقات للفقراء، للفقراء، فقیر کے ساتھ لفظ حرف لام آیا. چنانچہ لام کے معنی ہے مالک، زکات کا مالک ہے فقیر. کوئی احسان ہم نہیں کر رہے، اسے دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے یا ہمیں کوئی برتری. انما صدقات للفقراء، نام کے معنی مالک، زکات کا مالک ہے فقیر. اسی طرح خمس کی آئے وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ، وہاں بھی وہی لفظ نام آیا اللہ رسول ذی القربا یتیم مسکین اور مسافر. تو خیر خلاصہ یہ کہ کیونکہ قرآن نے جہاں مالی واجبات کا تذکرہ کیا وہاں جن کو ان کی مدد کرنا مثلا غریب یتیم مسکین، اس سے پہلے لفظ لام استعمال کیا اور لام کے معنی ہوتے ہیں مالک بنانا. چنانچہ زکات کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مالک بنائیں، خمس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مالک بنائیں، فطرے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مالک بنائیں، فدیہ اگر آپ دیں گے تو پہلی شرط یہ ہے کہ غریب کو مالک بنائیں. یہ عام کا مسئلہ ہے اہل سنت کے یہاں، اسی لیے ایک بڑی بحث ہے کہ کیا حکومت کے وقت کو زکات وصول کرنے کا اختیار ہے. ہمارا تو مسئلہ چھوڑ دیں، ہماری تو فقہ کا نظریہ ہی کچھ اور، ان سے یہاں بھی اعتراض یہی. اور جس وقت گزشتہ دور حکومت میں زکات آرڈیننس جاری ہوا تو بڑا اعتراض یہی تھا کہ زکات کے لیے فقیر کو مالک بنانا پڑتا، حکومت کو مالک نہیں، ہم کیسے اپنی زکات حکومت کو دے سکتے ہیں. آج بھی جو علماء اہل سنت وہ نظریہ ہے کہ زکات حکومت کو دینے سے کام نہیں چلے گا، وہ اسی لیے کہ آئے زکات کے اندر شرط بتائی گئی کہ اگر فقیر کو زکات دے رہے ہیں تو اسے مالک بنائیے. تو زکات واجب، فطرہ واجب ہے، خمس واجب ہے، فدیہ واجب ہے، کفارہ واجب. ان پانچوں واجبات کے لیے آپ کوئی حق ہی نہیں ہے غریب کو دیتے وقت کوئی شرط لگانے کا. اس کو مالک بنانا ملکیت مطلقہ، اس کو دے دیجیے کہ اس کا مالک بن گیا. اور یہ دوسری بات ہے کہ یہ شرائط بتائی گئی ہیں کہ جس فقیر کو دو، لیکن جس سے بھی دو اس کو مالک بنا دو. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کراچی خاص طور پر اور ویسے بھی دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو افلاطون اور ارسطو سے کم عقل مند نہیں سمجھتے، وہ اکثر اوقات ان چیزوں میں اصلاحات کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اصلاحات، ہمیں ریفارم کرنا ہے سسٹم. چنانچہ خمس کے اندر کتنے ہی لوگ کراچی میں ایسے ہیں کہ انہوں نے پہنے سادات سے انڈسٹریل ہوم کھول لیے، مشینیں لگا دی، لا کے سلائی کی، اور یہ ہے کہ سیلانیاں یہاں کام کریں اور ان کو پوری تنخواہ بلکہ ڈبل تنخواہ بلکہ تین گنا تنخواہ دی جائے گی. مثلاً یہ اصل مقصد ان کی مدد کرنا. لیکن اگر ہم نے بقول ان لوگوں کو اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں یہ پیسہ پکڑا دیا تو یہ تو آج پیسہ آیا کل اس کو اڑا کے ختم کر دیں گے، پھر وہی بھیک منگے کے بھیک منگے رہیں گے. معاذ اللہ ان کا جملہ، اگر تو یہ اصطلاحی بالکل غلط ہے. بہرحال اس لیے ہم نے ایک اصلاح کا طریقہ سوچا کہ اس طرح سے یہ سہنے سادات دو کہ پیسہ بھی بچا رہے اور یہ ہے کہ ان کا گزارا بھی ہوتا رہے. بات صحیح بھی ہے اگر اپنے پیسے کے ساتھ ہم یہ طریقہ اختیار کریں. اگر ہمارا اپنا مال، ہمارا اپنا پیسہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ غریب ہیں معاشرے میں، ایسا کیوں نہ کرو کہ ان کی غربت بھی ختم ہو جائے اور پیسہ بھی بچ جائے. ہمیں حق، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جس طرح سے اسے خرچ کریں، انڈسٹریل ہوم کھولے، اسکول بنائے، اسپتال بنائے، اس میں ان لوگوں کو ملازم رکھیں جو ہمارا دل چاہے کرے. لیکن تم زکات فطرہ صدقہ کفارہ فدیہ یہ ہمارا مال ہی نہیں، اس میں مالک بنانا پڑے گا اس غریب کو. چنانچہ اگر ہم نے انڈسٹریل ہوم کھول لیا، اور یہ تو ذرا بڑے پیمانے کے لوگ، چھوٹے پیمانے کے لوگ کہ نہیں بھائی انڈسٹریل ہوم تو ہم نہیں کھول سکتے، پہلے تعداد سے مشین خریدیں گے، مشین خرید کے اس پیدانی کو دیں گے، اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ مشین تمہاری ہے ورنہ وہ بیچ دے گی. چنانچہ اس سے صرف یہ کہیں گے کہ اس سے کپڑے سی اور اپنا گزارا کرو. اب یہ جتنی اس قسم کی جو ترکیبیں اور اس قسم کے جتنے بھی طریقے کار، اس کے نتیجے میں سب سے ہی مگر خون ادا نہیں ہوا، پہلے تعداد ابھی باقی کا باقی. اسی طرح سے مکان خرید کے دیا سید، کاغذات اس کے حوالے نہیں تھی، اس کو بتایا ہی نہیں کہ یہ مکان تمہارے نام پر. یہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کاغذات اس کے نام پہ کروا، اس کو ایسے ہیں کہ کاغذات بھی اپنے نام پہ رکھے ہیں کہ بھائی 20 لاکھ کے 10 لاکھ کے 5 لاکھ کے 10 ہزار ہم نے خمس نکالا، اس کو رہائش کا اس کا مسئلہ حل کر دیا. اگر یہ 50 ہزار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو وہ تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوگا اس کے مکان خرید کے دے دو تاکہ اس کے کرائے کا مسئلہ ہمیشہ حل ہو جائے. یہ ساری بکراسیت اور یہ ساری افلاطونیت اپنے مقام پر. لیکن مسئلہ یہی کہ کیونکہ وہ پیسہ ہی ہمارا نہیں, ہمیں اس کے اندر یہ تمام منصوبے بنانے کا اختیار نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ جتنے سہم سادات سے مکان بنائے لیکن نہ تو سید کو اس کا مالک بنائے اور نہ ہی اسے یہ اختیار دیا کہ وہ اسے بیچ سکتا, اس کا سہم سادات ادا ہی نہیں ہوا. یہ گویا اس نے اپنے پیسے سے کسی سید کی مدد کی, وہ اپنی جگہ نیکی ہو, لیکن سہم سادات ایسے تھی کسی حالت میں باقی ہے جس طرح یہ مکان خریدنے سے پہلے باقی تھا. تو اسی بھی اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خالی نیت میں ہونا بھی کام نہیں آتا جب تک کہ انسان کے پاس دین کا صحیح علم نہ ہو. کسی نے غریب سید کو ایک چھیرا خرید کے دے دیا, کسی نے غریب سید کو ایک چھوٹا سا مطلب چھوٹی سی دکان اس کو کروا دی, لیکن سب نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اور یہ سب کے سب ان معنوں میں جنا ہو رہا کہ ایسے آدمی نے گویا اب تک اپنا خمس ادا نہیں کیا, اور وہ خمس ادا نہ کرنے کا مجرم ہے. سید کا مسئلہ حل ہو گیا مگر اس آدمی کا سارا مال حرام کا بن گیا. کیونکہ یہ مسئلہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا کہ اگر ہمارے مال 10,000 روپے خمس باقی دیں اور ہم خمس نہ دیں تو خالی 10,000 حرام نہیں ہے بلکہ پورے 50,000 حرام ہیں. تو اس آدمی کا سارا کا سارا مال حرام کا ہو گیا, سید بیچارے کا مسئلہ حل ہو گیا, وہ اپنی جگہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ خمس ملکیت شرط, جب تک کہ مالک نہیں بنائیں گے اس وقت تک خمس ادا نہیں ہوگا. زکات ہے, اسی طرح اگر زکات میں یہ پابندیاں لگائی جائیں تو اس صورت میں زکات بھی ادا نہیں ہوگی. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ زکات کو خرچ کرنے کے لیے شریعت دائرہ ذرا وسیع کر دیا. خمس تو آپ کو صرف سید کو دینا ہے اور غریب سید کو آدھا خمس. زکات کے اندر ویسے ہی آپ کو اختیار, فقراء کو دیں, مساکین کو دیں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں, مسافر کو دیں, غارمین کو دیں, مؤلفۃ القلوب کو دیں. لیکن وہ ایک الگ مسئلہ, اس کی تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. تو یہ تو واجبات کا مسئلہ آتا. اور کسی بھی آپ کے لیے تو لازم ہے کہ آپ اس کو مالک بنا دیں, آپ اسے مالک بنا دیں بغیر کسی شرط و شروط کے. اور اگر آپ نے شرط و شروط لگا دی تو سید کے لیے مسئلہ بیان ہو رہا کہ چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہاں ہاں کر کے ہر شرط مان لے, لیکن ان شرائط کی پابندی اس کے لیے لازم نہیں. اب مثلاً ایک آدمی خمس دے رہا, یا تو اسے مسئلہ نہیں پتا اس لیے وہ شرط لگا کے سید کو دے رہا ہے مکان کس کو بیچنا ہے, دکان دے رہا ہے کہ اسے بیچنا ہے, سلائی کی مشین دے رہا ہے کہ اسے بیچنا ہے, یا اس کو مسئلہ معلوم ہے لیکن وہ نہیں مانتا ایسے مسائل کو. تو یہ سمجھتا کہ ہم تو ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, سید کی زندگی بنانے جا رہے ہیں. یہ سب غلط غلط مسئلے ہوں گے جو ان علماء نے بیان کیے. میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ اس آدمی کا طریقہ کار صحیح ہے بشرطیے کہ وہ اپنے مال سے یہ طریقہ اختیار کرے. تم تو اس کا مال نہیں, سید ہی کا مال. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جس آدمی کا مال اگر آپ اس کے مال کو واپس لوٹائیں تو آپ کو کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ شرط لگائیں؟ میں نے آپ سے قرضہ لیا 1,00,000, قرضہ لیا ہے میں نے آپ سے, اس کے 2 سال بعد واپس کیا آپ کو, کیا مجھے دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ حق ہے کہ میں آپ کا مال لوٹاتے وقت آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے کھلا کام میں خرچ نہ کیجیے, دیکھیے کھلا جگہ کہ آپ اس کو استعمال نہ کیجیے. اگر مجھے پتا بھی ہو کہ آپ یہ پیسہ ضائع کرنے والے, تب بھی مجھے حق نہیں ہے اس وجہ سے آپ کا پیسہ روک لینے کا. تو میں کون سی میں ان کو کیسے دے دوں؟ وہ تو یہ پیسہ لے کے سوئٹزرلینڈ کی سیر پہ چلے جائیں گے, سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا. جبکہ 6 مہینے کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, اس وقت کیا کریں؟ دنیا کا کوئی قانون مجھے یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ کا مال میں یہ کہہ کے روک لوں کہ وہ خلا صاحب ضائع کرنے والے. تو یہ اس طرح سے قرضہ لے کے واپس کرنا واجب ہے, چاہے آپ ضائع کریں, جلائیں, پھینکیں, جو آپ کریں. اسی طریقے سے خمس کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر اپنا مال ہم کسی کو دیں تو بہت اچھا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ قبضہ نہ دیں یا آپ شرائط لگا دیں یا جو کچھ بھی کریں, لیکن خمس تو اپنا مال ہی نہیں. تو خیر پھر بھی لوگ نہیں مانتے. اور اب کیوں سے جب وہ مدد کر رہے ہیں کسی سید کی, سید بیچارہ تو مجبور, اسے تو مکان مل رہا ہے, اسے دکان مل رہی, دینے والے نے پابندی لگائی, یہ پابندی ہے اس طرح سے اس کو چلانا ہے, بیچنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ہزاروں پابندی ہیں. اگر اس وقت طبیعت ہاں 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 کر کے باندھ ہی لے تو مسئلہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں سے کسی شرط کی پابندی اس سے واجب نہیں. وہ اس کے بعد جب یہ چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی کہ صرف میں خمس والی چیز کی بات کر رہا ہوں, اب اس کی مرضی کہ جو بھی وہ وعدے کر کے آئے گا سب کو توڑ سکتا ہے, اس لیے کہ یہ اس کا اپنا مال, یہ بہرحال اس کی اپنی چیز ہے, وہ اس کا مالک بن گیا. اور یہی مسئلہ زکات میں ہے, فطرے میں ہے, کفارے میں ہے, فدیے میں ہے. چنانچہ فدیے میں تو شاید بڑے معاملے میں نے بتایا تھا مسئلے کو دوبارہ دھوکا دوں کہ فدیے میں کیا شرط ہے, عام المسکین قریب کو کھانا کھلانا یا کھانا دینا. اب ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ مشہور ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہم غریب کو پیسے نہیں دے سکتے, ہم تو اس کو کھانا دیں گے, ہم پر تو یہ واجب. لیکن کیونکہ یہ واجب ہے اس کا مطلب یہ کہ غریب کو مالک بنا دینا, میں نے کھانا دیا ہے غریب اس کا مالک بن گیا. جب غریب اس کا مالک بن گیا تو اب غریب کی مرضی چاہے وہ کھانا کھائے یا بیچ ڈالے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ غریب نے فراڈ کیا. لوگ غلط فہمی میں بعض اوقات کے جملے کہتے ہیں, اگر ایک آدھ فدیہ اگر ہے تو کون اس کو بیچے گا. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس, جن کے اوپر اتنے سارے روزوں کے کفارے اور فدیے ہیں کہ بعض اوقات آدھ دس دس ہزار کا راشن غریب کے بعد غریب کو دے رہے ہیں. اب غریب کے پاس یہ راشن آ, دینے والے کو پیسے دینے کا حق نہیں, اسے تو راشن دینا, لیکن راشن کا مالک بنانا ہے غریب کو. یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ تم کھاؤ, نہیں, اس کو مالک بنائیں گے. مالک بن گیا وہ, اب اس کی مرضی, چاہے وہ کھا لے, چاہے وہ اسے خرچ کر دے, چاہے اسے بیچ ڈالے. واپس جا کر اگر اس نے بیچ ڈالا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی شریعت ہم سے تو کہہ رہی تھی کہ غریب کو پیسے نہ دو کھانا دو, ہم نے اپنی احتیاط کی غریب نے اس کے پیسے بنا لیے, کوئی بات نہیں. اس لیے کہ غریب کو مالک بنانا واجب, جب آپ نے مالک بنا دیا اب اس کی مرضی, بیچے یا جو کرے اس کی مرضی. اور اسی میں ایک مسئلہ میں اور بتا دوں, فدیے سے ہٹ کر. فدیے میں اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ بعض جگہ پیش آ رہا ہے, تو جن لوگوں کے ذہن بار بار علماء کی تبلیغ کے نتیجے یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ فدیے میں پیسہ کام نہیں آئے گا راشن دینا, انہوں نے اس مسئلے کو اور سخت لے لیا کہ اگر ہمیں راشن دینا ہے تو غریب کو بھی راشن استعمال ہی کرنا, ایسا نہیں. آپ کا واجب الگ ہے, وہ جب مالک بن گیا اس کی مرضی. اور اسی ذمن ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ جو خمس ہو, زکات ہو, اتنا ہو, کفارہ ہو, فدیہ ہو, جتنے بھی مالی واجبات ہیں, اس میں غریب کو مالک بنانا شرط. مالک آپ نے نہیں بنایا وہ آپ کا واجب ادا ہی نہیں ہوا. مالک بنانا شرط, تو جب آپ نے مالک بنایا اور وہ مالک بن گئے تو جیسا ابھی آپ نے سنا ہے یہ مسئلہ سب میں چلے گا, یعنی خمس میں بھی چلے گا, زکات میں بھی, کہ جب وہ مالک بن گئے اب اس کی مرضی, اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے. البتہ حرام میں استعمال نہیں کر سکتا, وہ ایک الگ مسئلہ. اب مثلاً ایک غریب مالک بن گئے اور وہ ایک لکھپتی آدمی کو اس میں سے کچھ دے رہا ہوں, تو ایسا مسئلہ نہیں کہ جی یہ خمس کو غریب پہ استعمال ہونا چاہیے, یہ غریب نے جا کے امیر کو دے دیے. نہیں, جب وہ مالک بن گیا, وہ مالک بن گیا ہے, اب اس کی مرضی, وہ تو کھائے یا کسی اور کو دے. اسی لیے اجازت مل جاتی کہ اگر ایک آدمی غریب ہے, غریب کی کنڈیشن سے پورا اترتا اور آپ نے اسے خمس دے دیے, آپ کو سمجھ رہے تھے کہ مثلاً اس کے گھر میں پاپا ہے, وہ کھانا کھائے گا, وہ زیارت پہ چلا جائے, کوئی بات نہیں. ایسا نہیں, اپنا مال دیں تو ہمیں اعتراض ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہہ رہے ہم نے تو تمہیں آپریشن کے لیے دیا, آپریشن چھوڑ کے تم زیارت پہ کیوں چلے گئے, عمرے پہ کیوں چلے گئے. اگر وہ غریب ہے تو یہ اس کی مرضی, جب ہم نے پیسہ دیا وہ مالک بن گیا, ہر وہ جائز اور صحیح کام میں اس کو خرچ کر سکتا. اور کسی وجہ سے اگر کسی گھر میں شوہر اور بیوی میں سے ایک سید ہے اور ایک غیر سید, تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں آتا. اگر آپ اس آدمی کو مالک بنائیں کہ جو اس کا حقدار, پھر اگر وہ دوسرے پہ بھی خرچ کر دے, مثلاً ہم سہم تعداد سید کر رہا, سید کو مل گئے, سید کے گھر میں غیر سید دوست آیا, اس نے اسی سہم سادات میں سے اس کو کھانا کھلا دیا. اب گویا سہم سادات غیر سید سے استعمال ہوا. یہ مثال تو بہت پیش آتی کہ سید کے گھر میں کوئی مہمان آیا, اب وہ مہمان کو کہاں سے کھلائے پلائے, یقیناً وہ وہیں سے کھلائے پلائے گا جو اس کے پاس امداد آ رہی ہے خیمے سادات کی. اب اگر غیر سید سے بھی وہ خرچ کر رہا ہے کوئی حرج نہیں, خمس دینے والا پریشان نہ ہو جائے. یہ تو سید کا حصہ ہے, غیر سید سے کیسے خرچ ہوا؟ براہ راست غیر سید سے خرچ کرے تو غلط, لیکن جب سید غالب بن گیا گویا وہ صحیح جگہ پہنچ گیا خیمے سادات. اب اگر وہ غیر سید کو دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر وہ غیر سید ڈاکٹر سے علاج کرائے تو اس کو فیس دے رہا ہے, کوئی حرج نہیں. غیر سید دکاندار سے سودا خرید کے اسے پیمنٹ کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں. غیر سید مہمان سے خرچ کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سارا مسئلہ تو تھا واجبات کا. واجبات ضمنی طور پر چھوٹی سی بات میں بتا دوں کہ جتنے بھی اسلام کے واجبات ہیں, جتنے بھی مالی واجبات, یہ صرف مالی واجبات کا مسئلہ چلا تو اسی کو مکمل کر دوں, جتنے بھی اسلام کے مالی واجبات ہیں ان سب کے دو آدمی حقدار ہوتے ہیں, ایک تو غریب, دوسرا امام. امام کے لیے لفظ غریب تو استعمال ہی نہیں, مگر امام بھی تمام مالی واجبات لینے کے حقدار ہیں, اور امام کی غیر موجودگی میں نائب امام, اور نائب امام کے جتنے نمائندے اور وکیل. جو نہ اس طرح سے غریب کو آپ دے سکتے ہیں, اسی طرح امام یا نائب امام یا ان کے وکیل کو بھی آپ دے اور تملی مالک بنا کے دینا. اب اس کے بعد ان کی مرضی ہے, وہ اس کو جس طرح بھی استعمال کرے. یہ ضمنی بات آ گئی ہے, شاید وضاحت اتنے بھی ضروری ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. ایک مثال اور دے دوں, پہلے سادات سید کا حق ہے, آپ اس کو دیجیے مالک بنائیے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے عنوان بتائیں, اس چیز کا ٹائٹل بتائیں, یا اس چیز کا مقصد بتائیں. یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو سہم سادات دے رہا ہوں. جیسا آپ نے سنا ہے کہ زکات بھی آپ چھپا کے دے سکتے ہیں, فطرہ بھی چھپا کے دے سکتے ہیں, فدیہ بھی چھپا کے دے سکتے ہیں, اور اسی طرح سے خمس بھی. مالک بنانا شرط, یہ 500 روپے آپ کے ہیں آپ لے لیجیے, یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ سادات, یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ یہ فطرہ. بس اتنا کہہ دیجیے کہ میں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن اگر آپ سہم سادات نہ دیں, سہم سادات سے کھانا پکا کے ایک غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو, یہ سہم سادات نہیں ہو. آپ نے اس میں اس کو مالک نہیں بنایا. اچھا فدیے میں چل جائے گا, کیونکہ فدیے میں قرآن نے یہ بتایا کہ یہ اس کو مالک بناؤ یا اس کو کھانا کھلا دو. اگر فدیے میں بھی کھانا کھلانے کا لفظ نہ ہوگا تو وہاں بھی کھانا کھلا دینے سے گڑبڑ ہو جاتی. خود اس کے اندر اگر آپ لا کے اس کو دسترخوان پر بٹھائیں اور کھانا کھلا دیں, نہیں یہ نہیں مانا جائے گا. یا یہ کہ خود وہ بیمار, آپ دوا خود خرید کے لائے اس کو دوا پلا دیں پہلے سادات سے, یہ نہیں چلے گا. مالک تو نہیں بنایا آپ نے, اس سے استعمال کر دیا. تو اب آئیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے صدقے کی بحث کو لیجیے. صدقے کے بارے میں ہمارے مراجع میں دو نظریے. بعض کہتے ہیں کہ صدقہ بے شک مستحب تو ہے, مگر اس میں پابندیاں وہی ساری ہیں کہ جو واجبات والی پابندیاں. اس طرح سنت کی نماز بے شک سنت ہے, آپ پر واجب نہیں, لیکن آپ کو طریقہ کار وہی واجب والے اختیار کرنا, بغیر وضو کے نہیں پہنچ سکتے آپ سنتی نماز. وضو کرنا یہ سمجھتے کہ کیونکہ یہ واجب ہی نہیں تو ہم وضو کیوں کریں؟ نہیں, واجب نہ ہونا الگ چیز ہے, طریقہ کار وہی رہے گا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صدقہ واجب تو نہیں. اچھا یہ تو سب کہتے ہیں کہ صدقہ واجب نہیں, واجب نہیں, لیکن اس میں طریقہ خمس کا نکلے گا. جب آپ کسی غریب کو دیں گے اس کو مالک بنانا شرط, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آغاز کوئی فرما دیں بس اپنے اختتام پر آ جائیں کہ نہیں, صدقہ ایک سنت عبادت ہے, واجب نہیں. اس اعتبار سے جس کو صدقہ دیا جائے اس میں بھی بڑی گنجائش ہے, اور جو آدمی صدقہ دے رہا ہے اس کے پاس بھی خاصے اختیارات ہیں. یہ شرط تو ہے کہ صدقہ جب دے گا قربتاً اللہ کی خوشنودی کی خاطر دے گا, لیکن تین طریقے ہیں صدقہ دینے. نمبر ایک تملیغ, آپ مالک بنا دیں غریب کو. اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ
وہ تو جب واجبات میں کہنا ضروری نہیں تو مستحبات میں کیا ضروری. صدقہ کسی کو دے رہے ہیں اللہ کے خاطر، کوفے کے نام سے دیں، حدیے کے نام سے دیں، کسی بھی عنوان سے دے دیں. چاہیے کہ کسی پہ فرض کر دیں، نیت دل میں رکھیں کہ صدقے مالک نہیں بنایا آپ نے، فرض کر دیا کسی کے اوپر مال. نیت آپ نے اگر صدقے کی نہیں رکھی وہ خیرات، اور نیت آپ نے صدقے کی رکھی تو وہی چیز جو ہے وہ صدقہ بن جائے. کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، دوا کسی کو دے دی، ضرورت تھی کسی کو مثلا کاپی پینسل کی یہ آپ نے خرید کے دی، کسی کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں. البتہ وہ علماء امام خمینی بھی شامل، جن کے نزدیک تبلیغ لازم ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ سب صدقہ نہیں بنے. آپ نے کھانا کھلا دیا اور نیت کر بھی نہیں سکتے کی تو وہ صدقہ نہیں، کیونکہ صدقے کے لیے اس کو مالک بنانا. آپ نے کسی کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دیا اور نیت آپ نے کر لی صدقے کی، امام خمینی کا صدقہ نہیں بنا، جب آپ نے استعمال کی چیز اس کو مالک بنانا پڑتا. لیکن جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ میں دیگر مراجع کے فتوے نہیں بتا رہا ہوں، ضمن جہاں کوئی دلچسپ بات آ جائے، وضاحت ہو جائے، اصل مسئلہ ہمارا کوئی کا صدقے میں تبلیغ بھی کافی، یعنی تبلیغ سے بھی صدقہ ہوتا ہے وہ تو بہترین صدقہ، کسی کو مالک بنا دو. اور بد کسی پہ خرچ کر دینا بغیر کچھ بتائے ہوئے، بغیر کچھ کہے ہوئے، البتہ دل میں نیت رکھتے ہوئے کہ خوشنودی ہے خدا کی خاطر ہم خدا پہ یہ چیز خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی صدقہ. اور اسی لیے ایک مسئلہ میں ذرا پہلے بتا دوں، صدقہ دینا جائز ہے آگاہ کوئی کے فتوے، فقیر کو بھی غنی کو بھی. اب مثلا ایک مسئلہ آ گیا گاڑی میں پیٹرول، تو جس کے پاس خود گاڑی ہے وہ تو غریبی نہیں ہے، تو اس کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ بعد میں اٹھایا جا سکتا. تو صدقہ واجب تو صرف غریب کو دینا، صدقہ سنت غریب اور امیر دونوں کو دینا چاہیے. یہ 12 سال پہلے تبھی میں نے وضاحت کر دی، امیر کو بھی دے سکتے ہیں غریب کو بھی. یقیناً ثواب میں فرق ہے، غریب کا ثواب زیادہ ہے، امیر کا ثواب کم، لیکن اگر امیر کے ساتھ کوئی اور دینی مسئلے تھے تو اس کا ثواب بعض اوقات غریب سے زیادہ ہو جائے گا. اور ضمناً یہ بات بھی واضح کر دوں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہو وہ غریب نہ ہو، گاڑی رکھنے والا بھی غریب ہو سکتا اور جوتیاں چٹکانے والا بھی امیر ہو سکتا. غریبی اور امیری کا جو اسلام کا کنسپٹ ہے، اس کے اندر اس کا سوشل اسٹیٹس دیکھا جاتا، اس اعتبار سے بعض اوقات ایک گاڑی والا بھی غریب ہوگا اور پیدل چلنے والا بھی امیر ہوگا. اس بحث کو اس وقت چھیڑنا نہ مناسب ہے نہ ضرورت، مجمع کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی کہ اگر امیر بھی ہے اول تو آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، اور اگر خالی گاڑی دے کے آپ امیر سمجھ رہے ہیں تو وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ غریب. اور ضمنی طور پہ دوسری بات، صدقہ مومن کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور کافر ذمی کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کی تقریر بھی الگ ہوگی، اس کا عنوان بھی الگ ہوگا، اصل مسئلے پہ آ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو مالک بنائیں کسی چیز کا، چاہے آپ اس وقت لفظ کوئی اور استعمال کریں کہ میں آپ کو یہ چیز تحفہ دیتا ہوں، میں یہ چیز آپ کے لیے باہر سے لے کے آیا ہوں، لیکن نیت صدقے کی کر لے وہ صدقہ. فضل کسی کو مالک نہ بنائے، اس پہ کوئی چیز خرچ کر دے وہ بھی صدقہ. اور عبرہ بھی صدقہ ہے، اور یہ زیادہ کام آنے والا مسئلہ وہ یہ ہے، عبرہ کسے کہتے ہیں؟ عبرہ کا مقصد یہ لفظی معنی عبرہ کے ہیں بری کرنا، یعنی معاف کرنا. یہ عموماً اس وقت کام آنے والا مسئلہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ہو، یا ایسے وقت میں صدقہ دینا پڑے جب کوئی صدقہ لینے والا نہ ہو، اس وقت یہ عبرہ کا مسئلہ زیادہ کام آتا ہے. عبرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کچھ پیسے کسی سے باقی. اب تیسرا طریقہ صدقے کا یہ کہ آپ اگر دل میں یہ نیت کر دیں کہ وہ جو فلاں آدمی پر میرا قرضہ باقی، اسے میں قربتاً اللہ معاف کر رہا ہوں صدقے کے لیے، وہ خود بخود صدقہ ہو گئے. اس میں کچھ لینا دینا، کسی کو اطلاع دینا کچھ نہیں. فرض کیجیے اگر رات کے 3 بجے ہمیں ضرورت پڑی صدقہ دینے کی، ایک دم گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو ایسی پریشانی آ گئی کہ باقی جو اس کے دنیاوی حل ہیں وہ تو ہم کریں گے. دعا یا صدقہ انسان کو دنیاوی چیزوں کی جانے سے نہیں روکتے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ ساری ڈاکٹر کے لیے بھاگ دوڑ اور اس کا روحانی پہلو بھول جائے. 3 بجے ایک دم ضرورت پڑ گئی کہ ہم دل کا دورہ پڑ گیا, خدا نہ کرے تو کسی کے اوپر, اور ہمیں صفا کرنا. تو اب اس کا ایک آسان طریقہ ہے ابرا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر آلریڈی آپ کا قرضہ باقی. اچھا یہ لفظ قرضہ بہت وسیع لفظ ہے, قرضہ تو غلط ہے. دین عربی میں ایک لفظ ہے دین, سال کے نون دین, دین میں آ کے سارے مالی معاملات ڈیلی. کسی پر کوئی دین ہے آپ کا اور آپ نے اس کو بری کر دیا, اس سے نہیں لینا مجھے اس سے, یہ بھی ایک صفقہ. اس میں قرضہ آ گیا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا, البتہ اگر غریب ہو تو زیادہ بہتر, لیکن جیسا آپ نے سنا کہ امیر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. آپ نے کہا میں نے اس کو معاف کیا, چاہے پورا یا اس کا ایک حصہ. آپ نے 500 دیے, 50 روپے اس میں سے معاف کیے, اب یہ آپ کا صدقہ ہو گئے. لیکن یہ یاد رکھیے, ابرا جو ہے وہ ایک لازم چیز. ایک دفعہ آپ کسی کو معاف کر دیں, چاہے اس کو پتا نہ بھی ہو, دوبارہ اس سے وہ پیسے کبھی نہیں لے سکتے. اسی طرح ایک تو قرضہ, قرضے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. مثلاً کوئی آریتن آپ سے کوئی چیز لے کر گیا, غریب آدمی ہے, اس کے گھر میں ضرورت پڑ گئی, وہ مثلاً ایک پیالی لے کر گیا, پیالی لے کر گیا ہے, نمک لے کے گیا ہے, جو اسے واپس کرنا, اسے آپ نے معاف کر دی. کسی سے کوئی چیز آپ نے خریدی ہے, اسے ابھی پیمنٹ کرنا, آپ نے اسے معاف کر دی. یا جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں پیش آنے والا مسئلہ, اس میں تو ہے ہی برا, اور وہ ہے زیاد کا مسئلہ, کہ آپ کو کسی نے کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے ایسا کہ جس سے دیت واجب, ہاتھ مار دیا تھا, زخمی کر دیا تھا, سال کا رنگ بدل گیا تھا, دیت واجب, اس میں بھی آپ ابرا ابرا کر کے صدقے کر سکتے ہیں. آج میں نے کھلا کی دیت کو معاف کر دیا جس نے اس دن مجھے مار کے اس طرح نقصان پہنچایا. اب اسے بات کرنا, اس کو بتانا, یہ سب ضروری نہیں. تو لیکن ہر وہ آدمی جس کا پیسہ, جس پر آپ کا پیسہ نکلتا ہو, ہر وہ آدمی جس پر آپ کا پیسہ نکلتا ہو, چاہے وہ قرضے کی وجہ سے نکلتا ہو, چاہے بزنس کی وجہ سے نکلتا ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے کسی مریض نے اب تک اس کی فیس نہیں دی ہے, چاہے مثلا کسی کو کسی نے مارا ہے اور دیت واجب ہے, چاہے کوئی نکاح خان ہے جس کے نکاح کے پیسے اب تک نہیں پہنچائے گئے ہیں وعدہ کرنے کے باوجود, تو نجس پڑنے والا ہے کہ جس کو اب تک اس کا ہدیہ نہیں پہنچا جبکہ طے ہو چکا ہے, ابرا تو اسی وقت ہے. تو خیر بارہ یہ ساری کی ساری چیزیں اور مثالیں, اس کو معاف کر دینا, یہ بھی ایک صدقہ. یورپ اور امریکہ میں رہنے والوں کو تو یہ مسئلہ بہت پیش آتا, چاروں طرف کافروں کا ماحول, جتنے مسلمان بھی وہاں پر ہیں وہ عام طور پہ اتنے خوشحال ہیں کہ چاہے شرن ان کو صدقہ دینا جائز, آدمی کا دل نہیں مانتا اور یہی چاہتا ہے کہ کسی اور غریب اور مستحق کو پہنچائے. تو وہاں ابرا کا طریقہ جل سکتا, وقتاً فوقتاً سال میں کچھ پیسے غریبوں کو بطور قرض بھجوائے جاتے رہے, اور جب صدقے کی ضرورت بیٹھے بیٹھے اس کو بری کر دیا جائے, اس کو معاف کر دیا جائے, وہ صدقے کا ایک طریقہ ہوگا. تو خیر یہ اصل میں تو میں نے دیات کی وجہ سے کہا کہ جو دیتیں ہماری طرف سے دیتیں دوسروں پر, اور ایسے آدمی پہ پھنسی ہیں کہ شاید وہ دیت دے بھی نہیں کبھی, تو اس کو بھی ہم استعمال میں لا سکتے ہیں, یا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں اس سے, اور یہ دنیا میں صدقوں میں اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں, صدقے کا صدقہ ہو جائے گا. اور اسی میں وہ سارے پیسے بھی آ جاتے ہیں جو ڈوب چکے ہوتے ہیں, پھنسے ہوئے پیسے. ایسا آدمی قرضہ لے کر جائے واپس نہیں کرے گا, پھر بھی اس قرضے کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے صدقے کے اندر, پھر بھی ایک طریقہ ہے, اور یہ بالکل ایک عام سا طریقہ, کوئی بہت ہی خاص مسئلہ نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آغا خود کے نزدیک صدقہ دینے کے لیے غریب کو مالک بنانا ہی شرط نہیں, چاہے مالک بنا, چاہے جس چیز پر آپ کے پیسے ہیں اس کو آپ معاف کریں, چاہے آپ خالی خرچ کر دیں کسی پہ کوئی چیز, وہی صدقے کے اندر شامل ہو جائے گا. اچھا, مالی مسائل کے سلسلے کے دو اور مسئلے, شاید یہ دو مسئلے پورے نہ آ سکیں, صرف ایک ہی مسئلہ ہے لیکن سن لیجیے. اچھا, یہ دو مسئلے جو ہیں میں نے اس سے پہلے بڑے امام بارے میں بیان کیے, اس سال کے رمضان میں نہیں بلکہ 1.5-2 سال پہلے سیرت رسول کی تقاریر میں, تو کچھ نے سنے ہوں گے, لیکن مسئلے اتنے مشکل اور اہم کئی مرتبہ سنا جائے تب مسئلہ واضح ہوتا ہے. ایک مسئلہ کیا آتا ہے, اب صدقے کے بعد آئیے خمس کا مسئلہ. اگرچہ آج خمس کے کئی مسئلے ضمناً آ گئے, لیکن یہ تو باقاعدہ خمس کا ایک مسئلہ ہے. خمس کا مسئلہ یہ کہ ابھی تو میں اتنا بتا دوں جتنا معاشرے میں مشہور ہو چکا, کہ اگر کئی سال پہلے کا خمس آج ہم ادا کر رہے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ دو، اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہرحال بالغ ہونے کے کئی سال کے بعد خمس نکالنا شروع کیا، جب ان کو مسئلہ پتا چلا، جب ان کو اہمیت معلوم ہوئی. جو آدمی بالغ ہونے کے دن سے خمس نکال رہا اس کا حساب تو بالکل ٹھیک چل رہا، جس نے بعد میں خمس نکالا تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان خمس نکالنے کا ارادہ کرے اور خمس نکالنا شروع کرے تو گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ماضی کا سارا خمس بھی ادا نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ اب خمس دیں گے تو سارا گناہ معاف، ماضی کا بھی حساب صاف کرو اور آئندہ بھی سال کے سال خمس کا جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل کرو. اچھا اب جب ماضی کا خمس کا معاملہ ہم ٹھیک کرنے جائیں گے، صحیح کرنے جائیں گے، ادائیگی کرنے جائیں گے تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس وقت 1990 چل رہا، آج ہم نے یہ مئی 1990 کی آج کی تاریخ میں ہم نے خمس نکالنا شروع کیا 10 سال پرانا. اب مسئلہ یہ کہ خمس ہم پر واجب ہے 1985 کا، حساب حساب لگایا، مشتحق کے وکیل سے بات کی، پتا چلا 10,000 دینا یا 500 دینا، یہ تو معاملہ طے ہو گیا کہ اتنا دے دو اور گناہ معاف. اب ایک سوال کیا، اگر 500 روپے دے دیے ہم نے تو یہ جو 500 روپے ہم نے دیے ہیں خمس کے نام پر یہ اس سال کا خرچہ تو نہیں، یہ تو 1985 کا خرچہ، اس سال کے مال میں سے ہم اسے کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ایک مسئلہ مشہور ہو گیا کہ اگر آپ 100 روپے کا خمس دینا لیکن یہ پرانا کوئی خمس چلا رہا تو 20 روپے نہیں دینا ہوں گے بلکہ 24 روپے دینا ہوں گے. مسئلہ ہے بھی صحیح ہے مسئلہ اور ہے غلط بھی، صحیح بھی ہے غلط بھی. یعنی ایک ایسا مسئلہ پایا جاتا ہے اسلام میں کہ جس میں خمس 20% کے بدلے 24% دینا پڑتا، وہ اس طرح کہ 100 روپے پہ 20 روپے خمس دی، لیکن کیونکہ یہ 20 روپے آپ نے اس سال کے آمدنی سے نکالے جبکہ یہ نکلنا چاہیے تھے 1985 سے، اس لیے مزید اس خمس کا 20 روپے کا بھی خمس آپ کو دینا پڑے گا. اور اس کے لیے پہلے آپ کو اصل مسئلہ سمجھا دیا جائے. اصل مسئلہ یہ کہ سال کے آخر میں جتنے پیسے انسان کے پاس ہوں ان کا 5واں حصہ اس پر دینا واجب، 5واں حصہ. یہ تو آپ ہر ایک کو معلوم ہے جو خمس کو جانتا. لیکن جس خرچے کو اسلام صحیح نہیں مانتا، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے غلط خرچ کیا، یہ خرچے کو میں نہیں مانتا، تو سال کے آخر میں آپ کے حساب لگائیں گے تو جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں، اس کے علاوہ وہ پیسے بھی آپ کو اس ٹوٹل میں لا کے جمع کرنا ہے جو آپ خرچ کر چکے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ آپ نے غلط خرچ کیے ہیں تو یہ مانا جائے گا جیسے ابھی ہیں آپ کے ہاتھ میں، یہ مانا جائے گا اور آپ کو اس کا ریفنڈ دینا. مطلب پورے سال کے بعد ہمارے پاس سال کے آخر میں بچے 100 روپے، 100 روپے بچے، جس کا خمس 20 روپے تھا، لیکن ہم نے سال میں 100 روپے اور ایسے خرچ کیے جو غلط جگہ خرچ کیے، حرام مقام پہ، حرام مقام میں جیسے دعوی منڈوانے کا خرچہ، فلمیں دیکھنے کا خرچہ، گانے کے کیسے خریدنے کا خرچہ مثلا، اور جتنے بھی حرام خرچے جس کو اسلام حرام خرچہ مانتا، فضول خرچ کیا ہے، اسراف کیا ہے، اور اس قسم کی جتنی چیزیں. اب ہم نے حساب لگایا اس وقت ہمارے پاس سال کے آخر میں 100 روپے صرف، لیکن سال میں جو حرام چیزوں میں ہم نے خرچ کیا وہ 50 روپے خرچ کیے تھے. میں 100 کی بات نہیں کہتا ہوں تاکہ 200 کنفیوز نہ کر دیں آپ کو، 100 روپے تو ابھی موجود، 50 روپے تو خرچ ہو چکے تھے لیکن حرام چیزوں میں خرچ ہوئے. تو اب 100 روپے کا خمس 20 روپے بنتا، لیکن اس آدمی کو 30 روپے خمس دینا، 100 روپے ہیں اس کے پاس، 100 روپے پہ اسے 30 روپے خمس دینا. سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ 30 روپے کس حساب سے، 30% کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام، تو اس کو اس طرح بتایا گیا کہ کس حساب سے، کہ 100 تو آپ کے پاس اس وقت ہیں ان کا تو سیدھا سیدھا 20 روپیہ خمس نکل گئے، جو 50 آپ نے خرچ کر دیے کیونکہ غلط جگہ خرچ کی ہے. اس لیے اسلام یہ مانے گا کہ جیسے آپ کے پاس سال کے آخر میں یہ ہونا چاہیے تھے, اگر آپ داڑھی نہ منڈواتے, اگر آپ فلم نہ دیکھتے, اگر آپ کو گناہ کے کام نہ کرتے تو وہ 50 بچ جاتے. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ نہ بچتے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, بلکہ زیادہ امکان اسی کا کہ اگر ہم حرام میں خرچ نہ کرتے تو کسی اور حلال میں ہی خرچ کر لیتے. لیکن کیونکہ اگر وہ گھر میں پڑے ہوتے تو ضرور ہم خرچ کر دیتے, لیکن اس کو اسلام نہیں مانتا. آپ نے 50 روپے غلط جگہ پہ خرچ کیے, غلط جگہ پر, یہ سمجھا جائے گا کہ پیسے آپ نے خرچ ہی نہیں کیے. ابھی آپ کے پاس اس کی بہت ہی واضح مثال نماز فجر, بہت ہی واضح اس کی مثال نماز فجر. نماز فجر کا اصول کیا ہے کہ اگر آپ ایسا سفر اختیار کریں اس شرائط کے ساتھ کہ اپنے شہر سے اتنا دور چلے جائیں کہ جانا 14 میل ہو اور واپسی کا سفر 28 یا اس سے زیادہ ہو جائے, تو آپ مسافر ہیں, آپ کی نماز فجر. چنانچہ ہم یہاں سے لاہور گئے, مسلمن ہم مسافر اگر وہاں 10 دن سے کم ٹھہر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی نماز فجر پڑھنا. لیکن اگر ہم کسی حرام کام کے لیے لاہور گئے, کسی گناہ کے کام کے لیے لاہور گئے, تو اگر بھی ہم لاہور پہنچے ہوئے ہیں لیکن شریعت کیونکہ حرام سفر کو سفر ہی نہیں مانتی, تو کیا کہا جائے گا کہ آپ ہیں لاہور میں. یہ سمجھیے کہ جیسے آپ کراچی اپنے وطن میں ہیں لاہور, لیکن نہیں, یہ نہیں سمجھیے کہ لاہور میں آپ کا جسم جو ہے, آپ کا فزیکل وجود لاہور میں. شریعت کے اعتبار سے کیونکہ پورا سفر ہی آپ کا حرام اور گناہ ہے آنا جانا, تو آپ یہ سمجھیے کہ گویا کراچی ہی میں ہے, گئے نہیں آپ کہیں پر. چنانچہ لاہور جا کر بھی آپ کو نماز پوری پڑھنا, لاہور جا کے بھی اگر آپ گناہ کے لیے گئے روزہ وہاں پہ رکھنا, ہم سفر کے عالم میں ہیں, ہم نے مسافرت اختیار کی ہے, کوئی بات نہیں. کیونکہ حرام سفر ہے ایسا سمجھیے جیسے آپ کہیں گئے ہی نہیں, جیسے آپ نے کوئی سفر ہی اختیار نہیں کیا. وہی اصول جو نماز فجر کا, کہ جو آدمی حرام کا سفر کرتا, اسلام کیونکہ اس کے سفر کو ہی نہیں مانتا, اس لیے اس کی ایبسنس بھی پریزنس, اس کی غیر موجودگی بھی اس کی موجودگی, وہ غائب ہے لیکن گویا اپنے ہی شہر کے اندر, جو اس کو جانا ہی نہیں ہے. یہی مسئلہ خمس میں مال کے بارے میں, کہ ہمارے پاس اس کو 100 روپے, شریعت کہتی ہے یہ سمجھو کہ 150 روپے, وہ 50 روپے جو تم نے حرام طریقے سے دوسروں کی جیب میں ڈالے سمجھ لو وہ تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں, اور 150 کا خمس ہوتا ہے 30 روپے, اس لیے تمہیں یہ 30 روپے نکالنا. یہ خمس کا اپنا ایک مسئلہ. اچھا لیکن یہ مسئلہ صرف, اب میں ذرا مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ مسئلہ صرف اس وقت جب اللہ کا فائدہ ہو رہا ہو, اور اگر کبھی اللہ کا نقصان ہو رہا تو یہ مسئلہ نہیں چلتا. اب مثلا کسی کو کوئی الٹا کر دے اور یہ کہے کہ سال میں میرا خرچہ ہوتا ہے 1000 روپے, میں چھوٹی چھوٹی مثالیں لے رہا ہوں, 1000 تو خیر نہیں ہوتا, لیکن کوئی کہے کہ میرا 1000 روپے خرچہ, میں نے کنجوسی کر دی, 700 روپے میں سال گزار دیا, 300 تو بچ گئے, لیکن یہ 300 وہ بچے جس کی شرط اجازت سے خرچ کرنے کی. ایک آدمی کو جائز کاموں میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کی اجازت, کہ میں نے میرا خرچہ 1000 ہے, اگر میں 1000 خرچ کر دیتا تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں تھا, میں نے اس میں بچا لیا کچھ پیسے, 700 روپے میں نے گزارا کر لیا, 300 جو میں نے بچائے وہ تو اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے بچا. اسلام تو یہی مانے کہ گویا یہ خرچ ہو گئے. اگر اللہ وہاں سے یہ کہہ رہا کہ تم نے جو 50 فلم میں خرچ کیے کیونکہ غلط خرچ کیے میری اجازت کے بغیر, اس لیے میں یہ سمجھوں گا کہ 50 تمہاری جیب میں, تو اب اعتراض کرنے والا اللہ سے یہ اعتراض کر سکتا, تو پھر الٹی صورت میں بھی ہم کو سہولت دی جائے کہ تو ہمیں اجازت دے رہا ہے 1000 خرچ کرنے, نہیں ہم اپنے آپ کے زحمت ڈال کے خراب کھانا کھا کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے 300 بچا لیتے, میری طرف سے تو اجازت تھی کہ خرچ کر سکتا ہے, ہم نے بچا لی. جیسے دفتروں میں کام کرنے والے, مالک کی طرف سے اجازت ہے ٹیکسی لے جائیے, ہم بس میں چلے جاتے ہیں اور بچا لیتے ہیں پیسے. تو ہر ملازم اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پیسے میں نے بچائے وہ میرا, میرا مالک تو راضی ہے کہ میں ٹیکسی پہ جاؤں 10 روپے کا خرچہ کر, میں 1 روپے کی ٹکٹ میں چلا گیا, وہ بھی اگر جعلی کارڈ بنایا ہے تو 40 پیسے کی ٹکٹ میں چلا گیا, اب یہ جو میں نے 9 روپے 7 پیسے بچائے, یہ تو میں نے اپنی زحمت اٹھا کے میں نے بچائے, مالک تو تیار تھا مجھے ٹیکسی کا کرایہ دینے پر، میں گیا گرمی میں گیا دھکے کھاتا ہوا وقت میں گیا، تو یہ میرا حق ہونا چاہیے. اور ہر آدمی یہی دلیل بھی دیتا ہے اس کو اپنا حق بھی سمجھتا، خصوصاً جبکہ مالک کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، جتنی دیر میں اس کا کام ہونا ہے اتنے ہی وقت میں کام ہو گیا. تو خیر وہ بات بھی بالکل غلط ہے، لیکن میرے موضوع سے ہٹ کر شریعت میں اگر کوئی اسی طرح اللہ سے کہے کہ اگر ہم نے غلط خرچ کیا تو اے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے کو میں مانوں گا یہ خرچ یہ تیری جیب میں، تو اگر ہم نے زحمت اٹھا کے بچا لیا پیسہ تو یہ ہمارا حق بنتا تھا، 1000 کا خرچہ ہم نے 700 میں گزارا کیا، 300 ہمارے ہو جانے چاہیے، نہیں مانا گیا اس دلیل کو. کہا کہ نہیں، اگر تم نے اس زحمت اٹھا کے پیسہ بچایا ہے تب بھی اللہ تمہارے مال میں حصہ لینے کو آ رہا ہوں، اور اگر تمہیں غلط طریقے سے خرچ کر دیا تو اللہ تمہیں وہاں چھوٹ نہیں دے رہا. اسی طرح کا وہ مسئلہ جو شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے آج کل غلط مشہور ہو گیا کہ ہمارا ماہانہ خرچہ ہے 1000 روپے، یعنی سال کا خرچہ ہے 12000. اتفاق سے اس سال ہمیں کوئی ایسا آدمی مل گئے کہ پورا سال ہمارا خرچ برداشت کر رہا ہے، یعنی پورا سال وہ ہم کو اپنے ساتھ دے کے گیا، اپنے مکان میں رکھا، خود کھانا کھلایا کسی وجہ سے، تو ہمارے تو پورے 12000 کے 12000 بچ گئے. تو اب ہم یہ کہیں کہ خداوند تیری طرف سے اجازت تو تھی میرے اوپر مجھے کہ میں 1000 روپے خرچ کروں، اور میں نے یہ 1000 روپے جو اتنا میرا رائٹ اور حق بنتا تھا یہ خود بچا لیے، ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر تو اب اس سے کوئی خمس نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں، اس کے اوپر بھی خمس، البتہ وہی 1 سال کے بعد. یہ کوئی غلط فہمی پائی جاتی کہ اگر کسی آدمی کا خرچہ دوسرا برداشت کر تو اس آدمی کو ملنے والے ہر مال پر اسے روزانہ یا ہر مہینے خمس دینا، نہ تو کوئی روزانہ کا خمس شریعت میں ہے نہ کوئی ماہانہ کا خمس ہے، خمس ہمیشہ سالانہ ہوگا. یہ ویسی ہی غلط فہمی جیسی آج سے 15 سال پہلے جب میں سارادر میں داخل ہوا تو پرائز بانڈ کے بارے میں تھی کہ اگر بانڈ کا انعام نکل آیا اس کا خمس دے دو اور وہ تمہارے لیے حلال. اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ جی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، خمس ہمیشہ واجب ہوتا ہے 1 سال کے بعد. تو اگر پرائز بانڈ آپ کا نکلا وہ دوسری بات ہے کہ مجبور مالک نے کس کا کتنا حصہ لے گا، خمس اس کا 1 سال کے بعد آئے گا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ صحیح کہ اگر شوہر سارا خرچہ اٹھا رہا تو بیوی کی جو جائیداد ہے، جو مکان ہے، جو کچھ اسے جہیز میں ملا، وہ سب کا سب جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو سب کا خمس دینا، لیکن 1 سال بعد. خیر بہرحال، تو ایک طرف سے یعنی یہ مسئلہ لوجیکل نہیں، عقلی نہیں، ان معنوں کہ ہم کہیں کہ اگر اللہ وہ 50 کے خرچے پہ خمس مانگ رہا تو دوسرے مسئلے میں ہم کو سہولت دے کہ ہاں ہم خود پیسے بچا رہے ہیں، بچاؤ گے پیسے وہ اللہ تم سے حصہ لے لے، اور اگر زیادہ خرچ کرو گے اللہ اس خرچے کو نہیں مانے گا، اس کا بھی خمس تمہیں دینا پڑے گا. بس یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہے خمس کا. اس سلسلے میں ایک بات میں اور عرض کر دوں، اگر کوئی کہ یہاں کوئی مثال کی گنجائش نہیں ہے جو اب میں دینے جا رہا ہوں، امام خمینی کے یہاں اس کی گنجائش ہے، لیکن مسئلہ وہاں بھی یہی کہ ایک آدمی ہے جو ہمارا سارا خرچہ برداشت کر رہا اور ہمارے پورے 12000 بچ رہے ہیں. اچھا اب اگر یہ ہوتا، اب دیکھیے مسئلے کی باریک، وہ خرچہ ہمارا برداشت نہ کرتا، 1000 روپے مہینہ ہمیں توفتن دے دیتا، تو وہاں بھی بڑا آسان تھا کہ ہم اپنے 1000 روپے خرچ کر دیتے، اس کی طرف سے جو توحفہ ملا ہے اسے جمع کر لیتے اور خمس سے بچ جاتے، کیونکہ امام خمینی کا مسئلہ ہے کہ توحفے کے خمس نہیں. لیکن اگر وہ ہم سے خرچ کر رہا، ہمیں پیسہ نہیں دے رہا، مکان میں رکھ رہا ہے، کھانا وانا سب فری کھلا رہا، جو چیز فری دی جائے اس کا نام توحفہ. اب ہم امام خمینی کے مقلد وہاں بھی خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار جو یہ توحفہ ہم سے دے رہا، یہ جو 1000 روپے مہینہ بچ گیا ہم اس کو توحفے میں مان لیتے ہیں، اور وہ جو خرچہ کر رہا ہے وہ ہمارے مال سے ہو رہا ہے، یہ سب نہیں چلتا. سیدھی سادی بات بتاؤ کہ اس وقت کیا ہو رہا، یہ نہیں کہ عقل میں کیا ہے اور پیپر پہ کیا، حقیقی دنیا میں کیا ہے. تمہارا پیسہ بچ رہا ہے، اس کا پیسہ خرچ ہو رہا، تم کے خمس واجب. ہاں اگر خرچ کرنے کے بجائے تمہارے ہاتھ میں لا کے 1000 دے دے، 600 کا مکان دو، 400 کا کھانا پینا کرو، پھر تم اس کو ایک کونے میں رکھ دو اور اپنے 1000 خرچ کر دیتے تو یقیناً خمس بچ جاتا، لیکن خیر آپ الجھ نہ جائیں. وہ خلاصہ یہ نکلا کہ شریعت کس چیز کو اس طرح کہتی ہے کہ سال کے آخر میں جو پیسے آپ نے غلط خرچ کیے جیب میں نہیں، یہ سمجھیں گے کہ جیب میں. چنانچہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا، صرف ایک پائی بھی نہیں، اگر اس نے سارے جائز خرچے سال میں کیے اس سے کوئی خمس نہیں، لیکن اگر اس وقت پیسہ تو کوئی نہیں، 100 روپے یہ آرام میں خرچ کر چکا، ایک پائی جیب میں نہیں، 20 روپے خمس اس پر واجب، ایک پائی بھی اس کے پاس نہیں، پھر بھی 20 روپے خمس واجب، خدا بندہ کس چیز کا خمس؟ کوئی پیسہ ہی نہیں، وہ 100 روپے جو تم نے فلموں میں خرچ کیے وہ تمہاری جیب میں ہونے چاہیے تھے، اگر تم نے وہاں اگر تم نہ دیکھتے فلمیں تو وہ بچے رہتے تمہارے پاس، یہ اسلام کا آرگومنٹ ہے یا یہ اسلام کی دلیل ہے؟ اسی کی روشنی میں ایک مسئلہ جو آج مکمل نہیں ہوا آئیں گا، وہ مسئلہ یہ کہ یہ جو ہمیں اجازت کہ ایک سال میں جتنا خرچ کرے بچت کے خمس دینا، اس میں ایک جملہ بحالی کہ ایک سال جتنا انسان کمائے اس سال کے جتنے خرچے اس سال کے، اس کے اگر کوئی خمس نہیں، اب اگر ہم نے اب آئیے وہی مسئلہ خمس کا، اب اگر ہم نے سن 81 100 روپے بچائے تھے اس کا تو خمس نہیں دیا تھا، آج 1990 میں 100 روپے کا خمس دے رہے ہیں، تو یہ جو ہم 20 روپے دیں گے صرف 20 دیں گے، یہ 20 تو اس سال کا خرچہ ہی نہیں، پھر بھی ہم نے نائب امام کو دے دی، دینے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ واجب ہے دینا، اس کا دینا تو واجب ہو، اب یہ اسلام میں نہیں ہے کہ اگر سن 81 کا پیسہ ہو تبھی اس سال کا خمس نکل سکتا، اگر وہ پیسہ ختم ہو گیا تو خمس ختم ہے، اسی سال کے پیسے سے دو، لیکن جب سال کے آخر میں آپ نے حساب لگایا تو آپ کے پاس بچے ہیں 500 روپے، آپ نے 100 روپے خمس دیے، جی نہیں، شریعت کہے گی تمہارے پاس 520 بچے ہوئے، 20 کون سے؟ یہ تو ہمارے پاس نہیں، کہا کہ نہیں، وہ 20 جو تم نے آغائے خوئی کے وکیل کو جا کے دیے، یہ تو تم نے اپنی غلطی سے ان کو دیے، اس سال کے پیسے اس سال کا یہ خرچہ ہی نہیں، تو تم نے 20 ان کو دیے، یہ سمجھا جائے گا کہ سال کے آخر میں یہ 20 تمہاری جیب میں پڑے، تو 500 روپے تو تمہارے پاس ایکچوئل نوٹ ہے 500، اس کا 100 روپے خمس نکالے، 20 روپے بھی جو آگاہ کوئی کے اکاؤنٹ میں پڑے لیکن وہ تمہاری اکاؤنٹ بک کے اندر آئیں گے، تمہاری کتاب میں آئیں گے، اس کا خمس تمہیں دینا، یہ نہیں کہ آگاہ کوئی کو دینا، تمہیں دینا ہے اگر کہ 20 روپے ان کے پاس، تم یہ سمجھو گے تمہارے پاس کیوں 20 روپے اس سال کے تھے ہی نہیں، یہ خرچہ اس سال کا سال ہی نہیں، تو اب سال کے آخر اس 20 روپے کا بھی خمس آپ کو دینا ہے 4 روپے، اس لیے یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر پرانے سالوں کا آپ خمس دیں تو 20% نہیں بلکہ 24% دیں، اگر یہ مسئلہ یوں نہیں، مسئلہ یہ کہ پرانا خمس اگر آپ دیتے 20% تو فوراً دے جس دن توبہ کر، اور پھر اس 20% کا مزید 20% اس دن دے یا کس پیسے کا ایک سال مکمل ہو جائے، اب یہ 20 روپے ہم نے دیے بس کیجیے کہ یہ آج ہی ہمارے پاس آئے 1990 آج 18 مئی کو ہم کو ملے اور ہم خمس نکال رہے ہیں 87 کا، 87 کا خمس آج نکال رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے توبہ کی، جنہیں کدے ہیں اس نے توبہ کر کے ہم نے آج توبہ کر کے خمس نکالنا شروع کیا، تو 20 روپے تو فوراً دیں گے اور 4 روپے دیں گے 1991 کا جب مئی کا دن آئے گا، اگر یہ 20 روپے آ جائیں، اگر یہ 20 روپے مثلاً جنوری 1990 میں ملے تھے تو ابھی تو 20 روپے فوراً دے دوں، اب 4 روپے دیں گے جنوری 1991 میں، الحاظہ اسی طریقے سے یہ قانون چلے گا، تو یہ ہے مسئلہ کہ جو آدمی پرانا خمس دینا چاہے اسے 20 نہیں بلکہ 24%